بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك انہو ہوا السمیع العلیم. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر کے دن آنے والا جو منڈے ہے، اس دن شعبان کی 14 تاریخ ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس رات سے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے. شب برات ہو یا لیلۃ البرات ہو، شب مغفرت ہو یا کوئی اور شب ہو، یعنی اس کا بہت سے نام ہیں. اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق کچھ ارشادات بیان فرمائے ہیں. ترمذی میں روایت موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے، یعنی روضہ اقدس کے قبلے کی طرف اگر آپ رخ کریں گے تو بائیں جانب جنت البقیع ہے، قبرستان ہے. اس قبرستان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. وہاں اگر کسی کی تدفین ہو جائے تو اس کی بھی فضیلت ہے. مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو جانا ایمان کی حالت میں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شفاعت کروں گا کل قیامت میں، میں اللہ کی بارگاہ میں. وہاں کی تدفین کی بھی یہی فضیلت ہے. حضرت فاطمہ کا مزار بھی وہی ہے، حضرت عثمان کا بھی مزار وہی ہے رضی اللہ عنہ. تو آپ تشریف لے گئے جنت البقیع. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، یعنی آپ اس دن ان کے ہاں آرام فرما رہے تھے. حضرت عائشہ کو خیال ہوا، انسان ہے خیال ہوتا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اپنی کوئی اور اہلیہ کے پاس، اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس تو نہیں چلے گئے. حضرت عائشہ نے تعاقب شروع کر دیا، پیچھے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انسانی فطرت ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. انسانی غیرت ہوتی ہے کہ محبوب کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں کہ کسی اور کے پاس جو ہے نا ان کا وقت گزرے. تو جا کر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع میں، اور وہاں پر ٹھہر کر آپ نے قبرستان والوں کے لیے، جو مرحومین ہیں، جو لوگ مدفون ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی. حضرت عائشہ نے دیکھا، تسلی ہو گئی، تو بھاگتے بھاگتے واپس گھر کو آ گئی. آپ بھی گھر کو تشریف لا لیے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ صورتحال پیش آئی ہے، یہ میرا تعاقب کیا گیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ خیانت، تم یہ سمجھتی ہو کہ میں خیانت کروں گا اپنی کسی زوجہ کے بارے میں؟ ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اس کا ریزن بیان کیا. آپ نے فرمایا، اصل میں جنت البقیع اس لیے گیا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتائے ہیں کہ وہاں آپ کو جانا ہے، دعا کرنا ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی خصوصی توجہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے ان کے لیے. مغفرت کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو اس وجہ سے میں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے چلا گیا، بقیہ اور کوئی بات نہیں. یہ واقعہ ہے، ایک چھوٹا مختصر سا واقعہ. اس میں آپ نے بعض روایت میں یہ بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک بہت وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں. تو منشا یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اس رات. اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو میں اس کی مغفرت کروں گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. حل من مبتل فوعافی، کہ کوئی مصیبت میں پریشانی مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت دوں گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. حل من مسترزق فارزقہ، کہ اگر کوئی رزق کا طلبگار ہے تو مجھ سے مانگے، میں رزق دوں گا اس کو. فجر تک یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس 14 شعبان کی جو رات ہوتی ہے یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا بعض بے اعتدالیاں یا غلط فہمی پائی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ تقریباً 17-18 صحابہ اکرام سے یہ روایت منقول ہیں. اگرچہ کہ ہر روایت سند کے اعتبار سے بہت صحت کے درجے کی نہیں ہے, ان روایتوں میں ضعف پایا جاتا ہے, کمزوری ہے, لیکن مجموعی اعتبار سے اتنی تعداد میں ہیں کہ اس مضمون کو علماء نے صحیح مانا اور روایتیں قابل اعتبار مانی جاتی ہیں. پر وہ ایک علمی بحث ہوتی ہے, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مغفرت والی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, رزق کے طلب کرنے کی رات ہے, بندوں کے فیصلے کی رات ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی لین کے حرج لو, آدمی تو نکاح کر رہا ہوتا ہے, اس کو اولاد ہو رہی ہوتی ہے, وقد خرج اسمہ من الموتى, اور اس کا نام مرحومین میں نکلا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے کہ اس بندے کی اس سال جو ہے نا موت ہونے والی ہے. ترزق فیہا الاجال, کہ اللہ اس رات میں بندوں کے لیے ارزاق کے رزق کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اموات کے فیصلے اس کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں, جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس رات کے اندر. تو اس لیے ہم کو جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کام کرنے کا یہ ہے, اللہ کو منوانے کی کوشش کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, دعائیں کریں, اہتمام کریں اس رات میں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ہماری اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو تقدیر کے اعتبار سے پہلا دن ہوتا ہے سال کا. 14 شعبان تک جو فیصلے ہونے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں کہ اس رات تک, آئندہ اس رات تک تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سال کی ابتدا ہو رہی ہے 15 شعبان سے. ہم کو حساب کرنا ہے پھر, سال گزرا کیسے گزرا ہمارے لیے, اعمال کیسے تھے ہمارے, جنت والے ہیں, جہنم والے ہیں, اللہ کی رضا والے ہیں, اللہ کی ناراضگی والے ہیں. اور آئندہ سال جو ہمارے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے, کیا فیصلہ ہو رہا ہے ہمارے حق میں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ آسمان سے نازل فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, یہ غور کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. اس لیے مانگنے کا حکم ہے, عافیت کو, رزق کو, مغفرت کو. ہر بنیادی طور پر تین چیزیں ہی ہوتی ہیں حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو. ایک تو مغفرت ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی مل جائے, دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں, پریشانیاں, مالی, جانی, حل من مبتلن, اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ مصیبت اور پریشانی ہے تو مانگو, تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی, بقیہ تمہاری دنیا ضرورت, یہ تمہاری دنیا کی زندگی صحیح گزرے, کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو رزق کو طلب کرو, اللہ پاک رزق کا انتظام کر دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ پورے فیصلے اس رات میں ہر اعتبار سے بندوں کے لیے ہو رہے ہیں, احکام کا نزول ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. شریعت میں حکم یہی ہے, کام کا آغاز اور کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے, اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی عبادت سے ہوتی ہے, اللہ کے تذکرے سے ہوتی ہے. 15 شعبان کو ایک روایت میں, ابن ماجہ میں روایت ہے, روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. سال کا ہمارا پہلا دن ہے وہ, اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس سال کا آغاز اچھی حالت میں بندے کے سال کا آغاز ہو. علماء نے لکھا ہے کہ ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس لیے پہلے دن ہی روزہ رکھ دیا, ہماری سال کے اعتبار سے پہلا دن ہے وہ, مستحب عمل ہے, کوئی رکھے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے, ثواب ہے رکھنے پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارہا, 15 شعبان جب آ جائے تو رات میں عبادت کرو, دن میں روزہ رکھو. تو پہلا دن اللہ کی عبادت کی حالت میں گزرے سال کا, ابتدا جو ہے نا سال کی وہ ہو تو عبادت کے ساتھ ہو, فرما برداری کے ساتھ ہو, اچھی حالت میں ہو, تاکہ مکمل سال تک اس کی برکتیں پھر ہوتی رہیں. اس لیے حکم دے دیا گیا کہ بھائی آپ روزہ رکھیں. تو اس لیے دوسرا حکم جو اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے, روزہ رکھنے کا اگر کسی کا موقع ہو جائے تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے اس رات میں, تو اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر مرحومین کے لیے اگر آدمی دعا کرنے کے لیے چلا جائے تو ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک ہی مرتبہ اس رات میں جنت البقیع تشریف لے جانا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر سال اہتمام کے ساتھ نہیں جاتے تھے. تو اس لیے اس حکم کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے, موقع مل گیا تو چلے گئے, دعا کر لی مرحومین کے لیے, واپس آ گئے اس کے بعد. موقع نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پر التزام کرنا, اس کو ضروری سمجھنا, اس کو اہمیت دینا, نہ کرنے پر جو ہے نا بڑا افسوس کرنا یا پھر جو بھی ہے برا سمجھنا, اس کی اجازت نہیں ہے. تو تیسرا حکم جو ہے, اگر موقع مل جائے تو اس رات میں کوشش کر لے آدمی مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور خاص طور پر اپنے لیے بھی اس موقع پر دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ تین احکام ہیں جو بس اس کے علاوہ کوئی. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہیں، بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. جس ماحول سے ہم اٹھ کر آئے ہیں اس ماحول میں دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو، مسجدیں سجائی جاتی ہیں، لائٹنگ ان پر ہو رہی ہوتی ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے، تفریح کرنے والے تفریح کر رہے ہیں، شب برات ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، میلے لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، مسجد کے باہر، درگاہوں کے باہر میلے لگے ہوئے ہیں. شب معراج کو میلے لگائے جاتے ہیں، میلے یعنی ایگزیبیشن ٹائپ جو ہے نا ماحول بنا دیا جاتا ہے. اچھا اس میں پھر جو صورتحال ہوتی ہے وہ عجیب و غریب، مرد حضرات بھی آتے ہیں اس میں، عورتیں بھی آتی ہیں اس کے اندر. اچھا اس میں جوا بھی ہو رہا ہے، عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جس طرح کے کھیل رکھے جاتے ہیں بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، جوئے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ رنگ پھینکنے کے جو ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ہمارا بچپن بھی اس ماحول میں گزرا ہے. اٹھہر کر وہ صابن چیزیں فلاں فلاں رکھ دی جاتی ہے، اس کے اوپر رنگ پھینکا جاتا ہے، جس کے نام پہ اڑ گیا لے لینا ہے. رنگ جا کر جس چیز کے اوپر پڑ گیا اور جس کو اپنے اندر لے لیا وہ آپ کی ہو جاتی ہے. یہ جوا ہے. آج بھی اس طرح کی لاٹری جو ہوتی ہیں نا، لاٹریاں جوا ہی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے، اس سے بچو، حرام ہے. یہ عبادتوں کی راتیں ہیں، عبادتوں کی راتوں نے شیطان نے ہم کو ایسی پٹی پڑھا دی ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. سنتوں کو ہم نے بدعتوں سے بدل دیا. تہجد کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے، اپنے پاس اعلان کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، یہاں بھی ہو رہی ہیں بعض بعض مساجد کے اندر، جمع کر کے لوگوں کو تہجد کا باضابطہ اہتمام ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو، جو اعمال منقول ہو، ان میں کرنے میں کیا پریشانی ہے ہمارے لیے، ان سے ہٹنے میں کیا مسئلہ، ان سے ہٹا کیوں جاتا ہے بھائی؟ منع بھی تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں منع نہیں ہو کر بھی، صراحت کے ساتھ منع نہیں ہو کر بھی منع ہی ہوتی ہیں. علماء کا کام ہوتا ہے، وہ عوام کو دھوکہ دینے کی ایک بات ہوتی ہے. یہ مغرب کے تین رکعتیں ہیں، کوئی چار رکعت پڑھ لے مثال کے طور پہ، منع بھی تو نہیں ہے نا، ہوگی آپ کی نماز؟ زندگی بھر پڑھتے رہیں گے تو ادا، یعنی بلکہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ چوتھی رکعت ادا ہونا تو دور کی بات ہے، تینوں رکعتیں باطل ہو جائیں گی آپ کی اس میں، یعنی جو عمل ہے وہ بھی باطل برباد ہو جائے گا آپ کا، ہم کو اندازہ نہیں ہے. منع بھی تو نہیں ہے، اگلا عمل جو ہے وہ منع نہیں ہے، اس کے چکر میں جو اصل عمل ہے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے، پھر گناہ کا گناہ اپنی جگہ ہے پھر. اس لیے ہمیشہ زندگی میں ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی وہ طریقہ اپنائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ رہا ہے، صحابہ اکرام کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا میرا طریقہ لے لو، میرے صحابہ کے طریقے کو لے لو، بس کامیاب ہو جاؤ گے. جو کہ زمانے میں یہی پوچھتے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے فرقے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، سب اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، سب کے پاس امام ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس امام نہیں ہے، سب کے پاس امام ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں، سب کے پاس قرآن، سب کے پاس حدیث، تو اب ہے کون حق پر؟ اس کو مانے ہیں مگر، کون نجات یافتہ ہے، کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے؟ اس کی پہچان اسی حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی جو ہم کو ذہن میں رکھنے کی، اس میں زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہے تفصیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین و سبعین ملۃ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے، وہ 72 فرقوں پر بیٹھ گئی تھی وہ جماعت، وہ قوم. وستفترق امتی علی 73 ملۃ، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی ایک زیادہ، ہم یعنی محمدیہ، امت محمدیہ ایک اسٹیپ اور آگے ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے. الا ملۃ واحدہ، اس کے بعد فرمایا کہ سوائے ایک جماعت کے. صحابہ اکرام نے 73 کے بارے میں نہیں پوچھا کہ رسول اللہ 73 کون سے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ بس وہ بتا دیجیے جو جماعت نجات پانے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جو طریقہ میرا رہے گا، جو طریقہ میرے صحابہ کا رہے گا، وہ طریقہ نجات یافتہ ہوگا، وہ سیدھا جنت میں لے جائے گا. بس ایک اصول ہے ہمارے لیے، واضح اصول ہے بالکل. آپ پریشان ہو رہے ہیں، سب حق پر ہیں، سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہیں، کون کس کو مانیں کس کو نہ مانیں، تو آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس قرآن ہے اور صحابہ کا عمل موجود، جس کے پاس قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے اور نمونے ہیں، وہ نجات یافتہ ہے. حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم. قرآن پاک میں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم، یہ جو مہاجرین انصار اور صحابہ گزرے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، انصار فلاں ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. پارے 11 میں یہ آیت موجود ہے، اللہ نے یہ فرما دیا، جو لوگ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لا لیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے یہ فرمایا کہ بھائی تم ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے ایمان لایا تھا. یعنی وہ ہمارے پاس معتبر لوگ ہیں. قرآن پاک کی آیت بہت بڑی گواہی دے رہی ہے, معمولی چیز نہیں ہے. یہ لوگ ہمارے پاس معتبر لوگ ہیں, اگر ان کی اتباع کر لو گے, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اللہ نے فرمایا کہ ہدایت پا جاؤ گے. پھر تو ہم آ کر یہ کہہ دیتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہ فلاں صحابی ایسے, فلاں صحابی ایسے, فلاں صحابی ایسے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ چیزیں یہ صحابی کی ایجاد کردہ ہیں, یہ چیزیں یہ صحابی کی ایجاد کردہ ہیں, یہ انہوں نے ایجاد کر دیا اللہ کے نبی سے. نہیں میرے دوستو, یہ جو ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, یہ جو قرآنی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بہت کچھ بتا رہی ہیں ہمارے لیے. ماحول کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ان لوگوں نے لیا ہے, آپ کی تعلیمات کو سمجھا ہے. قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا رہا ہے, قرآنی احکام ان کے سامنے نازل ہوتے رہے ہیں. سیاق و سباق وہ جانتے ہیں, منشاء نبی جانتے ہیں, منشاء شریعت وہ جانتے ہیں. ایک آدمی ہے چلتے پھرتے, ایک بات سن لے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی کیا چیز ہے وہ. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو پورا بیک گراؤنڈ جانتا ہے پورا, اس کے سامنے سارے حالات اور واقعات ہوئے ہیں, تو ایک ایک بات کا وہ مطلب سمجھتا ہے کہ یہ جملہ کس تناظر میں کہا گیا, کیوں کہا گیا, کیسے کہا گیا. ہمارے پاس اس کے ہم خود جانتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کا مسئلہ ایسے ہی تھا کہ قرآن ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں, آپ کی تعلیمات ہوں, تو یہ پوری کی پوری ان کے سامنے نازل ہوئی ہیں. تو اس لیے منشاء شریعت کو جو انہوں نے سمجھایا, کوئی اور نہیں سمجھ سکتے ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سمجھنے کا. تو اس لیے انہوں نے اگر قرآن و حدیث کی جو تشریحات کی ہیں وہ آپ کو ماننی پڑیں گی. پھر اس میں اپنی سمجھ اپنی فہم کو جو ہے نا نہیں لایا جائے گا. اگر آپ لائیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ گئے. پھر سوال یہ, آج ایسے زمانے میں ہمارے اسکالرس ہیں نا کہ بھائی یہ چیز صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے, یہ چیز فلاں کو سمجھ میں نہیں آئے, فلاں امام کو سمجھ میں نہیں آئے, 1400 سال کے بعد ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن نازل ہو گیا, عمل کرنے والے نعوذ باللہ گمراہ گزر گئے, ایسے ہی جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کو اس کی تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے تشریح بیان نہیں کی, صحابہ نے وہ تشریح نہیں سمجھی ہے مثال کے طور پر. تو مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال کے بعد آپ کے اوپر وہ تشریح کھل گئی, ان کو معلوم ہی نہیں تھا. قرآن یوں ہی ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, حدیث ان لوگوں نے سمجھی ہی نہیں, اللہ کے نبی کی باتیں ہی نہیں سمجھی. امت اب تک 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, تو گمراہی پر چلی آ رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے ان کو. علماء نے اپنا بنا لیا, علماء نے نہیں, یہ علماء کا جو سلسلہ ہے میرے دوستو قرآن و حدیث کے سیکھنے سمجھانے کا انتہائی مضبوط ہے. اسی وجہ سے آج دین محفوظ ہے, ورنہ تو دین جو ہے نا بک چکا ہوتا آج کے زمانے میں. دین جو محفوظ ہے وہ صحابہ انہیں علماء کرام کی وجہ سے محفوظ ہے, مدارس کی وجہ سے محفوظ ہے. یہ جو سلسلے چل رہے ہیں قرآن و سنت کے سیکھنے سکھانے کے, اس زمانے سے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے آج دین صحیح قرآن و سنت اپنی صحیح تعلیمات کے ساتھ امت کے سامنے موجود ہیں. ورنہ تو کھلواڑ کرنے والے بہت کھلواڑ کر چکے ہیں آج کے زمانے میں, یہاں کے بسنے والے بھی ہیں. اس لیے جو بات عرض کرنے کی اہم بات وہ یہی ہے, بات دوسرے موضوع پر نکل گئی ہے. جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اسی درجے پر رکھا جائے. ان کا درجہ گھٹانا یہ بھی صحیح نہیں ہے, درجے سے بڑھا دینا یہ بھی غلط ہے. شریعت کے بہت سے احکام وہ ہوتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں, تو ان کو اسی درجے پر رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس راز سے متعلق بھی بے اعتدالی ہمیں پائی جاتی ہے. کچھ مانتے ہی نہیں ہیں, کچھ مانتے ہیں تو اس درجہ مانتے ہیں کہ بھی جو چیزیں ہے ہی نہیں ان کو ماننے لگتے ہیں. پھر تو حد سے گرانا بھی نہیں ہے, حد سے زیادہ اٹھانا بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے بڑی اہم رات ہے, اور کوئی اجتماعی عبادتیں اس رات میں نہیں ہیں. انفرادی طور پر اللہ کو منائیں, آپ انفرادی طور پر دعا کریں, انفرادی طور پر نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے دعائیں مانگیں, جو ہو سکتا ہو تسبیح پڑھیں, ذکر کریں, قرآن شریف پڑھیں, درود شریف پڑھیں, پڑھ کر جو ہے نا اللہ کو منائیں. اور اللہ کی ذات بڑی آسانی سے مان جاتی ہے. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ سچے دل کے ساتھ جو ہے نا میری طرح متوجہ ہے یا نہیں ہے, بس یہ دیکھتے ہیں. بندے کا میلان سچے دل کے ساتھ ہو گیا کہ بہت زیادہ گنہگار ہو گیا میں, مجھے اللہ کو بس اس کے لیے ہاتھ اٹھائے, مغفرت فوراً ہو جائے گی اس کے لیے. اور یہ سلسلہ مغرب سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو فجر تک چل رہا ہوتا ہے. حدیث میں جو ہمارے لیے جو فیصلے ہو رہے ہیں مستقبل میں, اگر آپ کے ویزا کا مسئلہ ہو گیا تو رات بھر نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ, یہاں گرین کارڈ کے مسئلے ہو گئے, سٹیزن شپ کے مسائل آ گئے, اب دعاؤں پہ دعائیں چل رہی ہیں, وظیفے پہ وظیفے چل رہے ہیں. کب سے ایک ایک سال سے وظیفے چل رہے ہیں کہ بھائی گرین کارڈ کا مسئلہ حل ہو جائے, ایک ایک سال سے مسئلہ وظیفے چل رہے ہیں کہ کیا ہے سٹیزن شپ کے مسائل حل ہو جائیں. اور لوگ لیتے ہیں وظیفے کہ بھائی فلاں کام بن جائے, جاب نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے وظیفہ ہے, حالات طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں تو اس کے لیے وظیفہ. لیکن میرے دوستو یہ جو اس رات فیصلے ہونے جا رہے ہیں تو ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے فیصلوں کا نزول کوئی آسان چیز نہیں ہے. کل آپ کے دن اگر آپ کا رزلٹ آنے والا ہے, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں اگر آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ کل میرا رزلٹ آنے والا ہے, تو آپ کی پیروں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ. عجیب و غریب آپ کی صورت حال ہوتی ہے, پاس ہوں گا یا فیل ہو جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا یا ناکام ہو جاؤں گا, آپ کو نہیں معلوم. حالت آپ کی بالکل غیر ہوتی. ایک چھوٹا سا ایگزام ہے, چھوٹا سا امتحان ہے, آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں, 6 مہینے 1 سال کے بعد دوبارہ آپ دے دیں گے. لیکن جو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جائیں, جو اہم فیصلے ہوں, جو زندگی کے فیصلے ہوں, جو موت اور حیات کے فیصلے ہوں, جس کے پیچھے آپ اپنی پوری زندگی صرف کر رہے ہوں, رزق کے فیصلے ہو رہے ہیں, حیات کے فیصلے ہو رہے ہیں, موت کے فیصلے ہو رہے ہیں, پریشانیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, نکاحوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, اولادوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, کیسی توجہ, کیسی تڑپ, کیسا جذبہ, کیسا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے اس رات کے اندر. اس درد کے ساتھ آئیں, مسجد آئیں, مسجد میں آ کر اس نیت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس درد کے ساتھ بیٹھیں کہ بھائی اللہ کو مناؤں گا میں, دعا کریں, صلاۃ الحاجت پڑھیں. 25 قسم کے وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ اکرام کا جو مزاج رہا ہے وہ یہی ہے. کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آتی تھی, وہ مسجد آ گئے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کو منانے کے لیے. اور قرآن میں یہ حکم ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وظیفے پڑھنا ناجائز ہے, فلاں فلاں وقت ضرورت کروانا ہے, اللہ کے نبی نے کیا بھی ہے. سحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے, آپ نے علاج کروایا, اس کا علاج ہوا, آپ اللہ نے علاج کیا ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سحر ہو گیا تھا, بھول ہونے لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ معاذتین نازل ہوئی, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 11 صورتیں ہیں. یہودیوں نے آپ کے بالوں پر سحر کر دیا تھا, بالوں پر سحر کر کے وہ لے جا کر, وہ بال اور کنگے کو ملا کر, کھجوروں کے وہ خوشوں کو ملا کر جو ہے نا اس میں سحر کر دیا, لے جا کر جو ہے کسی کنویں کے اندر ڈال دیا اس کو. فرشتے آئے وہی لے کر کے, بتایا گیا کہ رسول اللہ آپ پر سحر ہے فلاں کی وجہ سے, یہ جو بھول ہو رہی ہے آپ کو اسی وجہ سے ہو رہی ہے, مفہوم بتا رہا ہوں میں اس کا. تو آپ نے حضرت علی کو اور دیگر صحابہ اکرام کو بھیجا, وہ گئے اور جا کر لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیے, لے کر دیکھا تو اس میں آپ کے بائیں مبارک ہیں, وہ گھیٹیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر. تو ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے اور ایک ایک گھیٹی آپ کھولتے گئے. اس کے بعد سحر اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سحر ہو گیا تھا. تو ضرورت کے موقع پہ علاج کروانا چاہیے, اگر واقعتاً کوئی مریض ہے تو علاج کی ٹھیک ہے, گنجائش ہے. لیکن عام طور پر آدمی اپنے حالات, اپنی جو مصیبتیں ہیں, اپنی جو بیماریاں, اپنی جو حاجتیں ہیں, ان کے پورے ہونے کا جو آسان راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں, نماز پڑھیں, دعا مانگیں اللہ سے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کرتے رہیں مصائب, پریشانیوں, بیماریوں میں, اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں. بڑا آسان, واضح طریقہ, آسان تھا. تو ہمارا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جو چیزیں قرآن و سنت میں, جو راستے قرآن و سنت میں واضح اور آسان ہمارے لیے بیان کر دیے گئے, ہم کو وہ نہیں چاہیے. ہم کو عاملوں کے, ہم کو فلاں کے فلاں کے مجرب جو ہے نا نسخے چاہیے, مجرب عملیات چاہیے, مجرب وظیفے ہم کو چاہیے. بھائی مانگنے کا جو طریقہ, حل کا جو طریقہ قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہو سکتا ہے؟ بندوں کے حالات کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ؟ امت پر مہربان اللہ کے نبی سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون ہو؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے اگر کوئی وظیفہ آپ کو بتایا ہے تو ہم وہ لیں گے یا وہ طریقہ بتائیں گے کہ بھی ہم اس کو چھوڑ کر غیر وظیفہ, دوسرے وظیفوں کو ہم ترجیح دینے لگے؟ بڑی پریشان ہے امت اس حوالے سے, عملیات کے حوالے سے. مسجد سے اپنے اللہ کے تعلق کو مضبوط, فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں. چھوڑ دیا امت نے فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا, کہ بھائی یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم چھوڑ ہی رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا دیگر ٹائموں پر وظیفے کرنے بیٹھ گئے ہم. فرائض کے بعد اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے ہمارے اوپر, بہت دعا کی قبولیت کا ایک اہم وقت ہوتا ہے. بہت سے اوقات ہیں ان میں سے ایک اہم وقت ہے. مانگے ہر نماز کے بعد اللہ سے وہی ایک چیز مانگے جو آپ کو چاہیے, اس میں عافیت کو مانگے, عزت کو مانگے ساتھ میں. بعض دفعہ کام ہو جاتا ہے لیکن عزت کے ساتھ نہیں ہوتا, تو عزت اور عافیت بھی مانگنا چاہیے. جو سنت طریقے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیا ہر معاملے کے اندر. غیر مسنون طریقوں کو ہم مؤثر سمجھتے ہیں, غیر مسنون طریقوں میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں, غیر مسنون طریقوں کو ہم عبادت سمجھنے لگے ہیں. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.